وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان
میں مذہبی رہنماؤں کی اورلینڈو میں فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت، یہ ایک شخص کا انفرادی فعل تھا، نوجوانوں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
تورخم سرحد پر کشیدگی برقرار، زخمی پاکستانی فوجی افسر دم توڑ گیا۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز ہم جنس پرستوں کے کلب میں اندھا دھند فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کے لیے صدر باراک اوباما اس جمعرات کو ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو جائیں گے۔ اور اس حملے کے بعد ریپبلکن جماعت کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کی بیان بازی میں دوبارہ شدت پیدا کی ہے، اور باوجود کہ امریکہ اور دوسرے ممالک دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں تمام تر توجہ اور وسائل استعمال کر رہے ہیں، اتوار کے روز اورلینڈو میں اندھا دھند فائرنگ ظاہر کرتی ہے کہ کسی فرد واحد کی جانب سے خطرے سے نمٹنا حکومت کے لیے خاص طور پر مشکل ہے۔ اور فرانس میں ایک پولیس کمانڈر اور پولیس افسر کو قتل کرنے والے مشتبہ شخص نے داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی معروف علماء کرام کی جانب سے اورلینڈو فائرنگ کے واقعے کی مذمت جاری ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ فعل اسلامی اصولوں کے منافی ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ایک نائٹ کلب میں اتوار کو ہونے والے فائرنگ کے بدترین واقعے کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ فائرنگ کے اس واقعے میں 49 افراد مارے گئے جبکہ 50 سے زائد لوگ زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے پہلے ہی اس واقعے کی شدید مذمت کی جا چکی ہے۔ پاکستان کے 2 معروف مذہبی رہنماؤں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں امریکہ میں فائرنگ کے حالیہ واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسے کسی ایک مذہب سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ اسلام کسی بھی انسان کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔
یہ بہت ہی افسوسناک ہے، کسی بھی انسان کا قتل، قرآن کریم نے پوری انسانیت کا قتل کہا ہے، اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا اور ان کا خون بہانا یہ تو کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، اور دہشت ہے، درندگی ہے، کوئی الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ جو کہے جائیں، اور ایسے واقعات کو اسلام سے بھی نہیں جوڑنا چاہیے جو ہم سن رہے ہیں۔ اسلام کا ایسے قتل و قتال سے کیا تعلق ہے؟ اسلام تو امن اور سلامتی کا دین ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔
اورلینڈو میں ایک نائٹ کلب پر حملہ کرنے والا افغان نژاد امریکی شہری عمر متین پولیس کی جوابی فائرنگ میں مارا گیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے بارے میں ایک بار پھر سخت بیانات سامنے آئے، اور ریپبلکن جماعت کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے امریکہ میں داخلے پر عارضی پابندی کے اپنے مطالبے کو دہرایا گیا۔ ایک معروف عالم دین راغب نعیمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اورلینڈو میں فائرنگ کے واقعے کو ایک شخص کے انفرادی فعل کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
دیکھیے، افسوسناک واقعہ ہے، اور اسے خاص طور پہ وہ جو لڑکا عامر ہے اس کی ذاتی شخصیت کے تناظر میں اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ انسان بہرحال ایک انسان ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے، اس کا جون سا بھی مذہب ہے، اسے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو یو ایس اے کی ایک کمیونٹی ہے وہ کثیر الممالک کے متعلقہ افراد کے اوپر مشتمل ایک کمیونٹی ہے۔ ہر واقعے کو کسی کمیونٹی سے جوڑنے کی بجائے اس خاص واقعے کو اس خاص آدمی کے پس منظر میں ہی دیکھا جانا چاہیے اور اسے ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔
پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات کو کسی ایک مذہب یا برادری سے جوڑنے والے بین المذاہب ہمانگی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں،
اور میرا خیال ہے امن پسند قوتوں کو جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور جو بین المذاہب مکالمے کی بات کہتے ہیں اور انہیں اس طرح کے واقعات کی نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ اس طرح کے شکوک و شبہات بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ماورا باری اور علی حیدر طالب علم ہیں. انہوں نے بھی اورلینڈو میں فائرنگ کے مہلک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عدم برداشت کے رویوں کے خاتمے کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی.
مجھے جو اس میں لگتا ہے کہ ہیٹ کی بہت زیادہ شکلیں ہیں لیکن جو اس کی روٹ ہے وہ ایک ہی ہے. تو آئی تھنک کہ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یو نو جسٹ بینگ ٹالرنٹ از سو امپورٹنٹ, اور دوسرے لوگوں کو نظریہ سمجھنا کہ لوگ ہم سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے, وہ ہمارا یو نو وی شوڈ لیٹ پیپل لیو اینڈ لیو دا وے وی وانٹ ٹو لیو. آئی تھنک یہ بہت ایک بہت ہی دکھی اور شرمناک چیز ہے پوری دنیا کے لیے کہ ایسی ہیٹ اور انٹالرنس ہم بریڈ کر رہے ہیں کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں.
بہت ہی دردناک واقعہ ہے. کوئی بھی مذہب, کوئی بھی قانون, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کسی بھی طرح سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی جان لی جا سکے. کہ کسی ایک خاص طبقے کے لوگوں کا قتل نہیں ہے, خاص طبقے کے لوگوں کی جان نہیں لی گئی ہے, خاص مملکت خاص قومیت کے لوگوں کی جان نہیں لی گئی, یہ انسانیت کی جان لی گئی ہے. ہر مذہب, ہر سوسائٹی, ہر کمیونٹی انسانیت کا درس دیتی ہے اور یہ انسانیت کا قتل ہے. اور ایک اور بات یہ کہ یہ جو ایک انسان نے جو یہ حرکت کی ہے, یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک جو نام ہے وہ بدنام کر گیا. حالانکہ ایک انسان یا ایک انسان کا کیا درا وہ پورے انسانیت کو یا پورے مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک اور سٹیریوٹائپ ٹائپ ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک اور مسلم باکسر جو تھا محمد علی, جن کی ڈیتھ ہوئی اور پوری دنیا میں ان کی ڈیتھ کو افسوس منایا گیا, اور کچھ عرصے بعد ایک اور مسلمان نے یہ حرکت کی.
پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے پیر کی شب امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کو ایک خط لکھا جس میں اورلینڈو حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
تورخم سرحد پر منگل کو تیسرے روز بھی کشیدگی بدستور موجود ہے اور سرحد کی دونوں جانب سیکیورٹی اہلکار اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں, جبکہ ان کی تعداد میں دونوں طرف سے اضافہ کیا گیا ہے. اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہ تورخم پر افغان فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا پاکستان فوج کا ایک افسر منگل کو اسپتال میں دم توڑ گیا. میجر جواد چنگیزی تورخم پر پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان فائرنگ کے دوران زخمی ہو گئے تھے اور وہ پشاور میں فوج کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے. اتوار کی شب سے شروع ہونے والے فائرنگ کے اس تبادلے میں پاکستان فوج کے میجر کے علاوہ ایک افغان فوجی مارا گیا, جبکہ دونوں جانب 17 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں. دونوں ملکوں کی سیکورٹی فورسز کے درمیان اتوار کی شب شروع ہونے والی جڑ پہ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے کے بعد رک گئی تھی, اور افغانستان کی چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیر کو ایک پیغام میں کہا تھا کہ فائر بندی پر اتفاق ہو گیا ہے. تاہم پیر کی شام ایک مرتبہ پھر فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا تھا. تورخم بارڈر پر منگل کو تیسری روز بھی کشیدگی بدستور موجود ہے اور سرحد کی دونوں جانب سیکورٹی فورسز کے اہلکار اپنے پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں. عینی شاہدین کے مطابق دونوں ہی جانب سیکورٹی فورسز کے اضافی دستے سرحدی علاقے میں پہنچا دیے گئے ہیں. مقامی قبائلیوں کے مطابق تورخم کے قریب لڈی کوتل بازار منگل کو کھل گیا ہے, لیکن تورخم سرحد بند ہونے کے سبب دونوں جانب گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ تورخم سرحد پر آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے وہ اپنی جانب ایک گیٹ تعمیر کر رہا تھا کہ افغان فورسز نے فائرنگ شروع کر دی. تاہم افغان حکام کا دعویٰ ہے کہ فائرنگ کا آغاز پاکستان کی طرف سے کیا گیا. فائرنگ کے ان واقعات کے بعد پاکستان نے پیر کو اسلام آباد میں تعینات افغان ناظم الامور کو طلب کر کے انہیں حکومت کی تشویش سے آگاہ کیا اور احتجاج بھی ریکارڈ کروایا, جبکہ افغانستان نے کابل میں تعینات پاکستان کی سفیر سید ابرار حسین کو طلب کر کے ان سے تورخم سرحد پر ہونے والی جھڑپ پر احتجاج کیا. سرحد کی نگرانی مؤثر بنانے کے لیے پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کے بعد اسلام آباد اور کابل کے درمیان تناؤ میں بظاہر اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی طرف سے تورخم کے قریب باڑ لگانے کے معاملے پر تناؤ کے سبب مئی میں یہ سرحدی راستہ 4 روز تک بند رہا, جس کے بعد افغان سفیر عمر زاخلوال نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی اور پھر تورخم سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. شمیم شاہد, वॉइस ऑफ अमेरिका पिशावर।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
व्हाइट हाउस का कहना है कि इतवार के रोज हम जिन्स परस्तों के क्लब में अंधाधुंध फायरिंग से हलाक होने वालों के खानदानों से ताजियत के लिए सदर बराक ओबामा इस जुमेरात को रियासत फ्लोरिडा का शहर ऑरलैंडो जाएंगे। अमरीका की तारीख में होने वाला ये बदतरीन कत्ल आम था। अपने दुख और गम का इजहार करते हुए सदर बराक ओबामा का कहना था, हमारे दिल हलाक होने वालों के खानदानों के साथ रो रहे हैं, हमारी दुआएं जख्मी होने वालों के साथ हैं। ये तमाम अमरीकियों पर एक तबाह कुन हमला है। ऑरलैंडो के लोगों के लिए ये खासकर तकलीफ का बायस है, लेकिन हम सब ये समझते हैं कि ये मुल्क में किसी भी जगह हो सकता था और हम मुतासर खानदानों के दर्द में बराबर के शरीक हैं। 29 साल उमर सदीक मतीन ने नीम खुदकार राइफल से पल्स नामी नाइट क्लब में बेदरीक फायरिंग करके 49 अफराद को हलाक और 53 को जख्मी कर दिया। 3 घंटे तक जारी रहने वाले इस हमले में पुलिस ने क्लब के अंदर दाखिल होकर मतीन को गोली मारकर हलाक कर दिया। हुकाम का कहना है कि हमले के दौरान मतीन ने ऑरलैंडो के एमरजेंसी हेल्प लाइन पर फोन करके दाइश के साथ वफादारी का ऐलान किया था। साथ ही उसने सन 2013 में बॉस्टन मैराथन बमबारी का भी हवाला दिया था। उस हमले में 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। पीर के रोज उमर के वालिद सदीक मतीन ने अपने बेटे के इस बहीमाना इकदाम पर सख्त अफसोस और सदमे का इजहार करते हुए कहा, मैं खुद ही उसे गिरफ्तार कर लेता एक सेकंड में। हालांकि वो मेरा बेटा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी बाप ऐसी किसी कैफियत से गुजरे जिससे हम गुजर रहे हैं। मुझे बहुत दुख है और मुझे सख्त गुस्सा और सदमा है। इसने अपने ही मुल्क के खिलाफ ऐसा क्यों किया? जो हलाक हुए वो हमारा अपना खानदान थे और उन्हें ये सब सहना पड़ा, और वो 52 अफराद जो जख्मी हुए वो हमारे ही खानदान का हिस्सा हैं। मेरे ख्याल में अमरीका में हम सब एक खानदान की तरह हैं। ऑरलैंडो के हुकाम का कहना है कि वो इस बात की 100 तरह से पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं मतीन ने तो इस हमले में उमर की मदद नहीं की। इस हमले के बाद ऑरलैंडो में कायम थीम पार्कों ने अपनी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। ऑरेंज काउंटी के शेरिफ ने मकामी अखबार को बताया कि डिज्नी वर्ल्ड में सिक्योरिटी पर मामूर अमले को मजीद चौकन्ना कर दिया गया है। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। अमरीका और दूसरे ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में तमाम तर तवज्जो और वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इतवार के रोज ऑरलैंडो में अंधाधुंध फायरिंग जाहिर करती है कि किसी फर्द वाहिर की जानिब से खतरे से निमटना हुकूमत के लिए खासतौर पर मुश्किल है। अभी तक इस बात के कोई इशारे नहीं मिले कि ऑरलैंडो के हमलावर के दाइश से बराह रास्त रबते थे। FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी का पीर के रोज कहना था कि इदारा समझता है कि ये शख्स इंटरनेट से बुनियाद परस्ती में मुब्तला हुआ। अमरीकी महकमा खारजा ने इस महीने के शुरू में अपनी रिपोर्ट में बताया कि दुनिया भर में दहशतगर्द हमलों में गुजश्ता साल 13% कमी हुई, जबकि अमवात में 14% कमी हुई। रियासत फ्लोरिडा में हम जिन्स परस्तों के क्लब पर हमले के बाद रिपब्लिकन जमात के मुमकिना सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद करने के बयानबाजी में दोबारा शिद्दत पैदा की है। पीर के रोज न्यू हैम्पशायर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अगर वो सदर मुंतखब हुए तो अपने सदारती इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए उन इलाकों से तारकीन वतन के दाखिले पर पाबंदी आयद कर देंगे जहां दहशतगर्दी की तारीख मौजूद है। क्लब पर होने वाले मोहलिक हमले के बाद अमरीका और दुनिया भर में लोग सोगवार हैं। हमलावर के बारे में नई तफसीलात सामने आई हैं। ज़लैता साहोक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हम के लोगों का रद्द अमल मिला जुला है, जिसमें गन कंट्रोल के मुतालबात में इजाफे से लेकर इंतहा पसंद प्रोपेगेंडे के खिलाफ जिद्दोजहद पर जोर शामिल है। इस बारे में सादिया असद से तफसीलात।
अमरीका और दुनिया भर में लोगों ने इकट्ठे होकर ऑरलैंडो में मरने वाले अफराद के लिए दुआया और यादगारी तकरीबात का इनेकाद किया और उस नफरत की मजम्मत की जिसने फ्लोरिडा के हमजिंस परस्तों के क्लब पर मोहलिक हमले के लिए ईंधन का काम किया। अमरीका ने पीर के रोज अक्वामे मुत्तहदा से अपील की कि वो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर अफराद की हिफाजत करे। अक्वामे मुत्तहदा के लिए अमरीका के नायब सफीर डेविड प्रेसमैन कहते हैं,
If we are united in our outrage by the killing of so many, and we are.
اگر ہم اتنے زیادہ افراد کی جانیں لینے کے اس انتہائی سخت اقدام پر ایک ساتھ کھڑے ہیں اور جو ہم کھڑے ہیں تو آئیے محض اس شخص کی مذمت ہی نہ کریں جس نے ان افراد کو ہلاک کیا ہے بلکہ اس بنیادی اصول پر اکٹھے ہوں کہ ہم اس بات سے بالاتر ہو کر کہ کوئی شخص کس سے لگاؤ رکھتا ہے تمام افراد کے لیے ایک وقار اور عظمت کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اسی دوران حملہ آور کے بارے میں کچھ مزید معلومات سامنے آئی ہیں۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی نے دہشت گرد گروپوں کے لیے حمایت کے اظہار کے طور پر عمر متین کی سن 2013 اور سن 2014 میں تفتیش کی تھی۔ اتوار کے حملے کے دوران بھی اس نے داعش سے وفاداری کا اظہار کیا تھا۔ تاہم ابھی تک کی تفتیش میں یہ بات سامنے نہیں آئی کہ عمر متین کا اس انتہا پسند گروپ سے کوئی براہ راست تعلق تھا۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کے الفاظ،
He also appeared to claim solidarity with the perpetrators of the Boston Marathon bombing.
عمر متین نے باسٹن میراتھن میں بم حملہ کرنے والوں اور شام میں النصرہ فرنٹ کے لیے مرنے والے فلوریڈا کے خودکش بمبار کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ باسٹن میراتھن اور فلوریڈا سے تعلق رکھنے والا خودکش بمبار آئسل سے متاثر نہیں تھے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے اس شخص کے محرک کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا کر دی ہے۔ یہ الفاظ تھے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کے۔ صدر براک اوباما نے پیر کے روز کہا تھا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ حملہ آور انٹرنیٹ پر انتہا پسندوں کی طرف سے پھیلائی گئی معلومات سے متاثر ہوا تھا۔
One of the biggest challenges we are going to have is this kind of propaganda and perversions of Islam that you see generated.
ایک سب سے بڑا چیلنج جس کا ہمیں سامنا ہے وہ اسلام کے بارے میں پروپیگنڈے پر مبنی گمراہ کن چیزیں ہیں جنہیں انٹرنیٹ پر ڈالا جاتا ہے، جس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے کسی خرابی میں مبتلا ذہن میں آہستہ آہستہ گھس کر اسے مزید گمراہ کر دیتا ہے۔ حملہور کے والد نے پیر کے روز ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کے کسی منصوبے یا اس کے محرک کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ جو کچھ اس نے کیا میں اس کی تائید نہیں کرتا، اس نے جو بھی کیا وہ مکمل طور پر ایک دہشت گردانہ کاروائی تھی۔ اورلینڈو کلب پر حملہ کرنے والا شخص عمر متین ایک سیکیورٹی گارڈ تھا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس واقعے کی بازگشت امریکہ کی سیاست میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اورلینڈو میں فائرنگ کا المناک واقعہ اب بھی خبروں کا موضوع ہے، مگر سیاسی افق پر اس کے اثرات بھی نظر آنے لگے ہیں۔ اس سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی مہم میں یہ موضوع زیر بحث آ رہا ہے۔ دونوں جماعتوں کے ممکنہ صدارتی امیدوار اس کے حوالے سے اپنی اپنی رائے اور پالیسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ نیو ہیمپشائر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں غیر امریکی مسلمانوں کے داخلے کے بارے میں ایک نیا بیان دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں،
When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States.
جب میں منتخب ہو جاؤں گا تو میں دنیا کے ان حصوں سے امریکہ آنے والوں کو روک دوں گا جہاں امریکہ، یورپ اور ہمارے اتحادیوں کے خلاف دہشت گردی کی ثابت شدہ تاریخ موجود ہے۔ ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد امریکہ آتے جائیں جو اس ظالم قاتل جیسے خیالات اور نظریات رکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے صدر اوباما اور ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ امیدوار ہیلری کلنٹن کو بھی اس سلسلے میں تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کی پالیسیاں ایسی ہیں جن سے امریکہ میں ایسے حملے مزید بھی ہو سکتے ہیں۔
کلنٹن وانٹس ٹو الاؤ ریڈیکل اسلامک ٹیررسٹ ٹو پور انٹو آور کنٹری۔
کلنٹن چاہتی ہیں کہ انقلابی اسلامی دہشت گردوں کو ہمارے ملک میں داخل ہونے دیا جائے۔ یہ عورتوں کو غلام بناتے ہیں اور ہم جنس پرستوں کو قتل کرتے ہیں۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے کلیولینڈ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ اورلینڈ فائرنگ کے واقعے کے بعد اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔
This is a moment when all Americans need to stand together.
کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب تمام امریکیوں کو متحد اور یک آواز ہو کر کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم اس طرح کے حملوں کو برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہیں، ہرچند کہ اس کی ہولناکی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہیلری کلنٹن نے ہتھیاروں کے کنٹرول کے سلسلے میں مزید اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یک و تنہا دہشت گردوں سے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔
So So we should be intensifying contacts in those communities, not scapegoating or isolating them.
کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ان کمیونٹیز کے ساتھ رابطوں کو بڑھانا ہوگا بجائے اس کے کہ الزام تراشی کی جائے اور ان کو الگ تھلگ رکھا جائے. اورلینڈو حملے کے بعد صدارتی مہم میں دہشت گردی کا معاملہ ایک بار پھر سر فہرست آ گیا ہے. تجزیہ کار جان فرنٹیئر کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے داخلے کے بارے میں ٹرمپ کے بیانات سے ریپبلکن پارٹی کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں.
Well, he's a volatile candidate and I think there have been moments where he seemed like he's been tamed and become more part of the party and
جی ہاں, یہ ایک سیما صفت نمائندے ہیں. میرے خیال میں کبھی یہ ریپبلکن پارٹی کی پالیسیوں سے خود کو اہم کرنے لگتے ہیں اور کبھی ان سے بغاوت. لہذا میرے خیال میں ٹرمپ اپنے پالیسی بیانات میں اسی طرح رد و بدل کرتے رہیں گے. رائے عامہ کے ایک تازہ ترین جائزے میں خارجہ پالیسی کے امور کے سلسلے میں کلنٹن کے تجربے اور خیالات کو ٹرمپ کے مقابلے میں بہتر قرار دیا گیا ہے, جبکہ کچھ جائزوں میں دولت اسلامیہ جیسے خطرات سے نمٹنے کے سلسلے میں ٹرمپ کے موقف کی تائید زیادہ لوگوں نے کی ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
حملے کا مقام ٹریفک کے لیے ابھی تک بند ہے, تاہم وہاں کے لوگ حملے میں مارے جانے والوں سے افسوس اور یکجہتی کے اظہار کے لیے ہر روز یہاں جمع ہوتے ہیں. اس بارے میں ارش عربزادی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
ٹیری ڈی کارلو فلوریڈا میں ہم جنسوں کے ایک کمیونٹی سینٹر کے سربراہ ہیں. حملے کے محض ایک دن بعد ان کے ادارے نے $105 million سے زیادہ رقم جمع کی جو متاثرین کی تدفین اور زخمی ہونے والے افراد کے علاج معالجے پر خرچ کی جائے گی. ٹیری ڈی کارلو کے الفاظ,
Although my heart is breaking inside, I'm mourning in there and later on tonight when I finally do get home,
اس کے باوجود کہ میرا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے, ماتم کے لیے میں یہاں موجود ہوں اور رات کو دیر گئی جب میں گھر پہنچتا ہوں تو میں غم سے نڈال ہو کر رونا شروع کر دیتا ہوں. یہ الفاظ تھے ٹیری ڈی کارلو کے. کلب سے کچھ ہی فاصلے پر اسی کمیونٹی میں رہنے والے ٹامی اور گارڈک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم اس وقت یہاں اورنج ایونیو میں موجود تھے جب پولیس نے اعلان کیا کہ عمر متین نامی شخص نے اس کلب پر حملہ کیا ہے. ٹیمی کے الفاظ, یہ بہت زیادہ اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ امریکہ میں اور پھر فلوریڈا میں یہ سب کچھ ہوا ہے. گارڈک کے الفاظ, میں یہیں پر پلا بڑا ہوں, یہیں پر اسکول جاتا رہا ہوں. آپ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ یہاں پر پیش آ سکتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا ہے. یہ اورلینڈو کے لیے ایک افسوسناک دن ہے. فائرنگ کے اس واقعے کے بعد یہاں امریکہ میں ایک دفعہ پھر مسلمانوں کی چھان بین شروع ہو گئی ہے. ایک مسلمان رہنما سلام بٹی کہتے ہیں کہ مسلمان کمیونٹی کو چاہیے کہ اسے تسلیم کر کے حل کرنے کی کوشش کریں.
We need to invite more people to our mosques. This is not a reason to lock our doors. The extremists want us to lock the doors to our mosques so we can drive people to their groups.
ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو مسجدوں میں مدعو کریں, دروازوں کو بند نہ کریں. انتہا پسند چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں کے دروازے بند کریں تاکہ لوگ ان کے گروپوں کی طرف متوجہ ہوں. یہ الفاظ تھے سلام بٹی کے. اورلینڈو میں شام ہوتے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثرین کی یاد میں شمع روشن کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. ان میں صرف ہم جنس پرست کمیونٹی کے لوگ شامل نہیں ہوتے, بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ بھی یہاں آتے ہیں جو دو دن کا بھی پیش آنے والے دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد دہشت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نیشنل کمیٹی کا منگل کے روز کہنا ہے کہ روسی حکومت کے ہیکروں نے اس کے کمپیوٹر نیٹ ورک تک غیر قانونی رسائی حاصل کرتے ہوئے ریپبلکن جماعت کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جمع کردہ معلومات تک رسائی حاصل کی ہے. ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی چیئر وومن ڈیبی شولٹس نے اس واقعے کو سنگین قرار دیتے ہوئے کہا کہ کمیٹی نے ایک سائبر کمپنی کی مدد سے فوری طور پر غیر قانونی رسائی پر روک لگا دی. روس کے سفارتخانے کے ترجمان نے اخبار واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. عراق کے شہر فلوجہ میں دوبارہ قبضے کے لیے ہونے والی لڑائی کے دوران پیدا ہونے والا انسانی بحران ابھی ختم نہیں ہوا کہ شمالی عراق میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ موصل میں دوبارہ قبضے کے لیے سرکاری افواج کی جانب سے کیے جانے والے حملے کے بعد وہاں سے 14,000 سے زائد عراقی اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکل رہے ہیں اور ہر روز یہ انخلا جاری ہے۔ موصل سن 2014 سے داعش کے قبضے میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ ترک اور اسرائیلی وزراء کا کہنا ہے کہ وہ دو طرفہ تعلقات میں پیدا ہونے والی اس کشیدگی کو ختم کرنے کے قریب ہیں جو سن 2010 میں ترک سرگرم کارکنوں کی موت کا نتیجہ تھی۔ اس بارے میں ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
ترک اور اسرائیلی سفارتکاروں کو دو طرفہ تعلقات میں جاری تناؤ کو ختم کرنے کے تازہ ترین مذاکرات کے لیے مبینہ طور پر اسی ماہ میں ملاقات کرنا ہے۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم نووان کردمش نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ ایک سمجھوتا طے پانے والا ہے۔ ترکی کے روزنامہ جمہوریت کے سیاسی کالم نگار سیمی ایڈیز کہتے ہیں کہ کشیدگی کو دور کرنے کی کوشش کی پس پردہ طاقتور سیاسی قوت کار فرما ہے اور صدر رجب طیب اردوان اس سارے عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔
First with Erdogan coming out and saying whether we like it or not we have to have this and then various ministers
saying it's about to happen. Sami Edis کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ اردوان یہ کہتے ہیں کہ چاہے ہم یہ پسند کریں یا نہ پسند کریں ہمیں ایسا کرنا ہی ہوگا، اور پھر متعدد وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونے کو ہے۔ میرے خیال میں ایسا ہونا یقینی ہے اور وہ غالباً باریک بینی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسرائیل نے ترکی کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ پہلے ہی تسلیم کر لیا ہے اور غزہ میں اسرائیل کی ناکابندی کو توڑنے کی کوشش کرنے والے جہاز پر سوار 9 ترک ایکٹیوسٹوں کی موت پر معذرت کی ہے۔ ترک میڈیا کی اطلاعات کے مطابق موت کا شکار ہونے والوں کے خاندانوں کو معاوضے کی رقم کے بارے میں بھی سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ اس ناکابندی کے حوالے سے تصفیہ ہونے کے قریب ہے۔
The way the Gaza blockade demand by Turkey will be overcome is that the blockade is not necessarily raised.
روزنامہ جمہوریت کے کالم نگار سیمی عدیز کہتے ہیں کہ میرے خیال میں غزہ میں ناکابندی کے بارے میں ترکی کے مطالبات کو جس انداز میں سامنے لایا جائے گا وہ یوں ہے کہ ضروری نہیں ناکابندی کو اٹھا دیا جائے، بلکہ یہ کہ ترک کمپنیاں اور ترک امدادی گروپوں کو غزہ تک رسائی مل سکے اور یوں اس معاملے کو طے کر لیا جائے گا۔ کشیدگی دور کرنے کی کوششیں ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہیں جب دونوں ملکوں کے لیڈروں کے درمیان سیاسی اختلافات بدستور گہرے ہیں، جن کے بارے میں مبصروں کا خیال ہے کہ ممکن ہے اس کی وجہ ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی کا احساس ہو۔ سیاسی تجزیہ کار جنگیز اکبر کا تعلق استنبول کی سلیمان سا یونیورسٹی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خطے میں الگ تھلگ ہو جانا اور تنہائی دونوں ملکوں کے لیے حقیقت پسندی اور عملی اقدام اٹھانے کا باعث بنی ہے۔
The deal between Israel and Turkey is between the two loneliest states in the Middle East.
سیاسی تجزیہ کار جنگیز آکٹر کہتے ہیں کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان سمجھوتا مشرق وسطی کی دو انتہائی تنہا ملکوں کے درمیان سمجھوتا ہے۔ یہ مفادات کے حصول کا فطری عمل ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ اسرائیل اور ترکی ایک دم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ بد اعتمادی ابھی بھی مصالحت کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مغربی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ انقرہ غزہ میں دی جانے والی مراعات کے بدلے میں ملک سے حماس کے کلیدی ارکان کو نکال دے۔ انقرہ کے کھلے ناقد ایوگڈور لیبرمن کی اسرائیلی وزیر دفاع کے طور پر حالیہ تقرری سے دو طرفہ تعلقات مزید الجھے ہیں۔ گلوبل سورس پارٹنرز کے اڈیلا یاسیلادہ کہتے ہیں،
I'm quite skeptical given the fact that Hamas is still in Turkey and according to the Turkish press the appointment of Mr. Lieberman as the
تجزیہ کار یسلات کا کہنا ہے کہ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ حماس کی ترکی میں بدستور موجودگی ہے اور ترک پریس کے مطابق مسٹر لیبرمن کی تقرری سے معاملات بہتر نہیں ہوئے، میں صورتحال کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوں۔ اس سال کے آغاز ہی سے مصالحت ایجنڈے پر ضرور رہی ہے اور حکام اس سوال کے جواب میں ہمیشہ ہی کہتے آئے ہیں کہ بس معاملہ ایک ہی ملاقات میں طے ہونے والا ہے، جبکہ یہ ملاقات کبھی ہوتی ہی نہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے اقتصادی تعلقات کو مصالحت کے پس پردہ ایک فعال محرک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں جہاں اسرائیل ترکی کو اپنے 9 دریافت شدہ قدرتی گیس کے ذخائر کے لیے مثالی منڈی کے طور پر دیکھتا ہے۔ مبصر توجہ دلاتے ہیں کہ خطے میں ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور قوت بھی اسرائیل اور ترکی کو قریب لانے میں ایک طاقتور محرک ثابت ہوئی ہے۔ بیجا جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلامی علماء کی تنظیم سنی اتحاد کونسل نے غیرت کے نام پر قتل کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے۔ اس میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے مناسب قانون سازی کی جائے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان میں غیرت کے نام پر عورتوں کے قتل کے متعدد واقعات کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ ایسے اقدام اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں۔ کونسل کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، اسلام کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اس سے قبل مذہبی جماعتوں کی ایک تنظیم سنی اتحاد کونسل نے بھی ایک فتویٰ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ غیرت کے نام پر قتل اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ 40 علماء کی طرف سے جاری ہونے والے فتوے میں کہا گیا کہ اسلام بالغ عورتوں کو اپنی مرضی سے شادی کی اجازت دیتا ہے اور ایسا کرنے پر عورتوں کو قتل کرنا اسلامی احکامات کے منافی ہے۔ فتوے میں یہ بھی کہا گیا کہ معاشرے میں رائج عزت اور غیرت کے خود ساختہ معیارات جہالت، گمراہی اور کفر پر مبنی ہیں۔ یہ فتویٰ اتوار کو دیر گئے ایسے وقت جاری کیا گیا جب حال ہی میں لاہور میں ایک خاتون نے مبینہ طور پر اپنی 16 سالہ بیٹی کو پسند کی شادی کرنے پر تشدد کرنے کے بعد جلا کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس سے قبل مری میں ایک خاتون کو رشتے سے انکار پر جلایا گیا، جبکہ گزشتہ ماہ ایبٹ آباد کے ایک گاؤں میں ایک لڑکی کو اس لیے جلایا گیا کیونکہ مبینہ طور پر اس نے اپنی سہیلی کی پسند کی شادی میں مدد کی تھی۔ فتوے میں ان تمام واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی چیئر پرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس فتوے کا خیر مقدم کیا مگر کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے،
کیونکہ جب تک یہ جو قدم ہے غیرت کے نام پہ جلانے والا وہ ایک نان بیلیبل نان کمپاؤنڈیبل ایک سنگین جرم ہمارے تعزیرات پاکستان میں نہیں بنے گا، تب تک لوگ یہ فتووں کے باوجود قدم اٹھاتے رہیں گے اور لڑکیاں جلتی رہیں گی۔
سنی اتحاد کونسل کے علماء نے بھی اپنے فتوے میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے قتل کے واقعات کو روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے جرائم کو ناقابل معافی، ناقابل مصالحت اور ناقابل ضمانت جرم قرار دیا جائے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے مطابق 2015 میں پاکستان میں لگ بھگ 1100 عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ تاہم کمیشن کا کہنا ہے کہ قتل ہونے والی عورتوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایسے بہت سے واقعات کا اندراج نہیں کرایا جاتا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سیکرٹری دفاع نے سینٹ کو بتایا ہے کہ پاکستان امریکہ کی بجائے اب اردن سے 8 استعمال شدہ F-16 طیارے خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان انسداد دہشت گردی کی جنگ اور ملکی دفاعی ضروریات کے لیے اپنی فضائیہ میں نئے F-16 لڑاکا طیارے شامل کرنا چاہتا ہے اور حال ہی میں امریکہ سے ان طیاروں کی خریداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے کے بعد اس نے اس ضمن میں دیگر ذرائع پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ نے 8 F-16 جدید لڑاکا طیاروں کی پاکستان کو فروخت میں تقریباً $40 کروڑ سے زائد رقم بطور زر اعانت فراہم کرنا تھی، لیکن کانگریس کے اعتراض کے بعد واشنگٹن نے غیر ملکی فوجی معاونت کی مد میں دیے جانے والے اس زر اعانت کو روکتے ہوئے اسلام آباد سے کہا کہ اب پوری رقم خود اسے ہی ادا کرنا ہوگی۔ پاکستانی وزارت دفاع کے سیکرٹری عالم خٹک نے ایوان بالا کی دفاع اور خارجہ امور کی کمیٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں کہا کہ اب F-16 طیاروں کے حصول کے لیے تیسرے فریق سے رابطہ کریں گے اور اس ضمن میں اردن نے پیشکش بھی کی ہے، تاہم اس بارے میں سرکاری طور پر کوئی بیان یا طیاروں کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ لیکن شائع شدہ اطلاعات کے مطابق اردن نے بلاک 30 ساختہ 16 استعمال شدہ طیارے پاکستان کو فروخت کرنے کی پیشکش کی ہے، جبکہ امریکہ سے پاکستان نے بلاک 52 F-16 طیارے خریدنے تھے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغان سرحد سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں F-16 طیارے بہت عام ہیں، جبکہ دفاعی عہدیدار اسے اپنے روایتی حریف بھارت کی طرف سے لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی ضروری تصور کرتے ہیں۔ دفاع اور سلامتی کے امور کے ماہر اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو اپنی دفاعی ضرورت کے لیے طیاروں کا حصول ضروری ہے۔
دیکھیں، آپ کی جب ایئر کرافٹ پلیٹ فارم ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹرن راؤنڈ کرتے ہیں، اکوپمنٹ جو ہوتی ہے اس کی ریسٹ فٹیگ ہوتی ہے، آپ نے اس کی مینٹیننس کرنی ہوتی ہے، سیم ٹائم آپ نے ایک ڈیٹرنٹ موجود رکھنا ہے نا، تو آپ آپ یہ نہیں کرتے کہ جب کمپلیٹ پوری فلیٹ کو آپ اس پر لگا دیں، تو آپ کو فلیٹ میں سے تھوڑے نکالنے پڑتے ہیں، اور اس لیے اس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔
وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز یہ کہہ چکے ہیں کہ F-16 طیاروں کی خریداری کے معاملے پر امریکہ کے رویے سے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کو دھچکا لگا ہے، لیکن اگر یہ طیارے امریکہ سے نہیں ملتے تو اس کے لیے دیگر ممالک سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کے روس کے ساتھ دفاعی تعلقات خاصے بہتر ہوئے ہیں، اور روس کی طرف سے پاکستان کو جدید لڑاکا ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کا معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
فرانس میں ایک پولیس کمانڈر اور پولیس افسر کو قتل کرنے والے مشتبہ شخص نے داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا ہے۔ پیرس کے وکیل استغاثہ فرانسوا مولنز نے منگل کے روز اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ مبینہ حملہ آور لاروسی ابالا نے بغدادی کے ساتھ وفاداری کا یہ اعلان ان آفیسرز کے ساتھ بات چیت کے تبادلے میں کیا جن کے ساتھ وہ پیر کی رات 3 گھنٹے تک مقابلہ کرتا رہا۔ اس بارے میں تفصیلات لیزا برائن کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
پیرس میں استغاثہ کے ایک عہدیدار فرانکوئس مولنز نے ایک پریس کانفرنس میں 25 سالہ ایبیلا کے بارے میں نئی تفصیلات جاری کی ہیں۔ اس شخص پر پیر کے روز 2 پولیس افسروں کو چاقو کے وار سے قتل کرنے کا الزام ہے۔ مسٹر مولنز کے الفاظ،
à la fois parce que son auteur qui a été neutralisé grâce à l'assaut des forces de sécurité۔
مولنز کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کاروں نے صحافیوں، پولیس اور عوامی شخصیات کو ہدف بنانے سے متعلق ایک فہرست حاصل کی ہے۔ یہ لسٹ بظاہر ابلا کی معلوم ہوتی ہے۔ تفتیش کاروں کو یہ کاغذ اس پولیس کمانڈر کے گھر سے ملا ہے جس کو پیر کے روز قتل کیا گیا تھا۔ ابلا پولیس کو قتل کرنے کے بعد اس کے گھر میں گھس گیا تھا، جہاں اس نے پولیس کی اہلیہ اور اس کے بچوں کو یرغمال بنا دیا تھا۔ مولنز نے بتایا ہے کہ پیر کی شب ایبیلا نے ٹویٹ کیا اور پھر فیس بک پر ایک ویڈیو لگائی جس میں اس نے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ بعد میں وہ پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔
Et l'organisation dont il se réclamait a elle aussi revendiqué l'acte. Une pensée pour ce couple۔
مولنز کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کاروں کو 3 ٹیلی فون اور 3 چاقو ملے ہیں اور ایک قرآن بھی ملا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی گاڑی سے دیگر اشیاء بھی ملی ہیں۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولان نے اس کارروائی کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ مولنز نے مزید کہا کہ ابلا ایک جرائم پیشہ شخص تھا جس کو انتہا پسند کارروائیوں کی وجہ سے جیل بھی ہو چکی ہے۔ اس نے پولیس کو ایک بیان میں خود کو ایک مسلمان مذہبی فرد کے طور پر بتایا ہے جس نے یہ کارروائی داعش کے کہنے پر کی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 عشروں کے درمیان بحری اور بری راستوں سے جانے والے تارکین وطن کی ایک بہت بڑی تعداد ہلاک ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 60,000 سے زیادہ، جبکہ مہاجرین کے بین الاقوامی ادارے کا خیال ہے کہ اصل تعداد اس سے بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہلاک شدگان کی ایک بڑی تعداد کی لاشیں بھی لاپتہ رہی ہیں۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اس رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 سال کے درمیان زیادہ ہلاکتیں بحیرہ روم کے علاقے میں واقع ہوئی ہیں۔ ہجرت کے بین الاقوامی ادارے یعنی IOM کے مطابق صرف سال 2015 میں پوری دنیا میں 5,400 سے زیادہ افراد ہلاک یا لاپتہ ہو گئے۔ اس سال اب تک IOM کے مطابق 3,400 تارکین وطن ہلاک ہو چکے ہیں۔ آئی او ایم کے تجزیہ کار فرینک لاسکو کہتے ہیں کہ مرنے والوں میں سے 80% ایسے افراد تھے جو سمندری راستوں سے یورپ پہنچنے کی کوششیں کر رہے تھے.
The rate of death across the central Mediterranean route we estimate is approximately 1 in 23 persons.
وسطی بحیرہ روم کے راستے جانے والے ہلاک شدگان کی شرح 23 میں سے ایک ہے، یعنی اس سال ہر 23 افراد میں سے ایک شخص راستے میں ہلاک ہو گیا. یہ شرح خاصی تشویشناک ہے. ترکی اور یورپی یونین کے درمیان طے پائے جانے والے معاہدے کے تحت تارکین وطن کے یورپ جانے کے لیے ایک قانونی راستے کا تعین کیا گیا تھا. یہ راستہ بحیرہ روم کے ذریعے ترکی سے یونان جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ راستہ بند ہو گیا. چنانچہ اکثر مہاجرین ایک خطرناک راستہ اختیار کر رہے ہیں جو لیبیا سے اٹلی جاتا ہے. تجزیہ کار لاسکو کا کہنا ہے کہ یہ کافی خطرناک اور جان لیوا راستہ ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اکثریت کا تعلق عراق، افغانستان اور شام سے ہے.
There had been fears that with the closing of the eastern Mediterranean route we would see substantial increases in migrants turning to the central Mediterranean.
اس بات کا اندیشہ ہے کہ مشرقی بحیرہ روم کے راستے کو بند کرنے سے وسطی بحیرہ روم کے راستے پر بوجھ بڑھ جائے گا، کیونکہ پہلے ہی زیریں سہارا افریقہ کے ملکوں سے ہجرت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد یہی راستہ اختیار کرتی ہے. لاسکو کا کہنا ہے کہ نائجیریا سے 10%، ایریٹیریا سے 10% اور بقیہ مغربی اور مشرقی افریقہ کے ملکوں سے ہجرت کرتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بحیرہ روم کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا سے ہجرت کرنے والوں میں ہلاکت کا تناسب بحیرہ روم جتنا ہے، حالانکہ وہاں سے ہجرت کرنے والوں کی تعداد نسبتاً کم ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی کانگریس نے ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کی درخواست پر پیر کے روز 28 ملین ڈالر کی منظوری دی ہے. اس کے تحت سیکیورٹی پروگرام کی تجدید کرتے ہوئے ایئرپورٹس پر سیکیورٹی لائنوں میں اضافہ اور انتظامی اور انتظار کا وقت کم کرنے کی اجازت ہوگی. اس رقم کو استعمال کرتے ہوئے 2,778 جز وقتی ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی افسران کو مستقل کر دیا جائے گا، جس سے امریکی ہوائی اڈوں پر ٹرین مزید لائنوں کا اضافہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ٹی ایس اے کو اجازت ہوگی کہ وہ اس مالی سال کے آخر تک مزید 600 افسران کو بھرتی کرے. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جیم جانسن نے کہا کہ نئی فنڈنگ ٹی ایس اے کی کو مزید مؤثر طریقے اور مستعدی سے مسافروں کی امریکی ہوائی اڈوں پر چھان بین کرے گی. باوجود کہ امریکہ اور دوسرے ممالک دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں تمام تر توجہ اور وسائل استعمال کر رہے ہیں، اتوار کے روز اورلینڈو میں اندھا دھند فائرنگ ظاہر کرتی ہے کہ کسی فرد واحد کی جانب سے خطرے سے نمٹنا حکومت کے لیے خاص طور پر مشکل ہے. ابھی تک اس بات کے کوئی اشارے نہیں ملے کہ اورلینڈو کے حملہ آور کے داعش سے براہ راست رابطے تھے. ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کا پیر کے روز کہنا تھا کہ ادارہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص انٹرنیٹ سے بنیاد پرستی میں مبتلا ہوا. امریکی محکمہ خارجہ نے اس مہینے کے شروع میں اپنی رپورٹ میں بتایا کہ دنیا بھر میں دہشت گرد حملوں میں گزشتہ سال 13% کمی ہوئی، جبکہ اموات میں 14% کمی ہوئی. بروکنگ انسٹیٹیوشن میں خارجہ پالیسی کے ایک سینئر فیلو ایرک رسول کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایک مثال ہے کہ داعش کا پیغام کس طرح ان نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے جن کا گروپ سے کوئی رابطہ نہیں. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز ہم جنس پرستوں کے کلب میں اندھا دھند فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کے لیے صدر براک اوباما اس جمعرات کو ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو جائیں گے. امریکہ کی تاریخ میں ہونے والا یہ بدترین قتل عام تھا. ایسے میں جب اتوار کے روز کلب پر ہونے والے حملے کے بعد امریکہ اور دنیا بھر میں لوگ سوگوار ہیں، حملہ آور کے بارے میں نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. لوگوں کا رد عمل ملا جلا ہے، جس میں گن کنٹرول کے مطالبات میں اضافے سے لے کر انتہا پسند پروپیگنڈے کے خلاف جد و جہد پر زور دیا گیا ہے. فائرنگ کے واقعے کی بازگشت امریکہ کی سیاست میں بھی سنائی دے رہی ہے. اس سال ہونے والے صدارتی انتخاب کے ممکنہ امیدوار اس کے بارے میں اپنے موقف کا اظہار کر رہے ہیں. اور حملے کے مقام کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، تاہم وہاں کے لوگ اب بھی حملے میں مارے جانے والوں اور دیگر متاثرین سے افسوس اور یکجہتی کے اظہار کے لیے ہر روز یہاں جمع ہوتے ہیں. ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ہم جس پرستوں کے حملے کے بعد ریپبلکن جماعت کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کی بیان بازی میں دوبارہ شدت پیدا کی ہے۔ پیر کے روز نیو ہیمپشائر میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ صدر منتخب ہوئے تو اپنے صدارتی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے ان علاقوں سے تارکین وطن کے داخلے پر پابندی عائد کر دیں گے جہاں دہشت گردی کی تاریخ موجود ہو۔ رائے عامہ کے تازہ جائزے اور ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک نئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران جاری کوریج سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی ممکنہ مقابل ہیلری کلنٹن کے مقابلے میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ منگل کے روز ہارورڈ یونیورسٹی کی جاری کردہ تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے والی غیر مثالی میڈیا کوریج سے انہیں بہت فائدہ حاصل ہوا ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ ہی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ میڈیا ان سے مناسب سلوک نہیں کر رہا۔ پیر کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے اخبار واشنگٹن پوسٹ کو اپنی مہم کی کوریج سے روک دیا، اور یوں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مہم کی کوریج کرنے سے بین کی جانے والی میڈیا اداروں کی تعداد نصف درجن ہو گئی ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نیشنل کمیٹی کا منگل کے روز کہنا ہے کہ روسی حکومت کے ہیکروں نے اس کے کمپیوٹر نیٹ ورک تک غیر قانونی رسائی حاصل کرتے ہوئے ریپبلکن جماعت کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جمع کردہ معلومات تک رسائی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پوری دنیا کے مسلمان پچھلے ہفتے سے شروع ہونے والے ماہ رمضان کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اسلام میں یہ مہینہ خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جس میں روزے کے علاوہ نماز اور عبادات کی جاتی ہیں، رفاہی اور فلاحی کام کیے جاتے ہیں، اور خاندان اور دوستوں کو دعوت افطار دی جاتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک تحریری بیان میں امریکی مسلمانوں کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے رمضان کی اقدار کا ادراک کرتے ہوئے پورے ماہ مختلف تقریبات کے ذریعے مہمان نوازی اور فلاحی خدمات انجام دیتے ہیں، جو اس بات کا مظہر ہے کہ امریکہ کمیونٹیز کے درمیان معاشرتی میل جول اور تنوع کا ہمیشہ خیر مقدم کرنے کے لیے پرعزم رہتا ہے۔ ایک حالیہ مطالعے کے مطابق امریکہ میں اس وقت تقریباً 33 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ ان میں ڈاکٹرز، وکلاء، سائنسدان، سیاستدان، اساتذہ، کھلاڑی اور اداکار شامل ہیں۔ جون کے اوائل میں معروف و مشہور امریکی مسلمان اور دنیا کے عظیم ترین باکسر محمد علی کلے کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ باکسنگ کے اکھاڑے سے باہر زندگی کے مختلف شعبوں میں ہی انہوں نے خاصی شہرت حاصل کی۔ وہ مساوات کے علمبردار تھے، انہوں نے مذہبی آزادی کے تحفظ کی قانونی جنگ لڑی، انصاف کی سربلندی سے گہری وابستگی قائم رکھی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ وہ شخصی خصوصیات تھیں جو ان کے چیمپئن باکسر کے طور پر جسمانی قوت سے زیادہ قوی اور درخشاں تھیں۔ صدر اوباما نے بھی آغاز رمضان کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ میں ہم سب لوگ ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ انہوں نے بالخصوص مسلمان امریکیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان نظریات کو یکسر مسترد کیا جو ہماری شہری اور مذہبی آزادیوں کو محدود یا تقسیم کرتے ہیں۔ صدر نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ تمام امریکیوں کے شہری حقوق کا تحفظ کریں گے، خواہ ان کا کوئی بھی مذہب یا ظاہری شکل و صورت ہو۔ صدر اوباما نے مزید کہا کہ خدا ترسی کے اس ماہ میں ہم میں سے ہر ایک کو ان لاکھوں لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو تنازعات اور جدوجہد کے باعث بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہ اس سال اپنے گھروں میں اپنے خاندان کے ہمراہ رمضان کی برکات سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ان کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ مقدس مہینہ انسان کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے ہماری مشترکہ ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ مسلمانوں سمیت تارکین وطن اور مہاجرین کا اپنے ملک میں خیر مقدم کرتا رہے گا۔ صدر نے کہا کہ ماہ رمضان کے اختتام پر عید کے موقع پر وائٹ ہاؤس کے دروازے کھلے ہوں گے۔ میں اپنے دور صدارت کے آخری رمضان کو منانے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتا کہ میں بطور صدر امریکہ اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کروں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیرو بندی دکھانے اور باغی بننے کے بعد اب ٹائیگر شیرف بنیں گے فلائنگ جٹ۔ تفصیلات فکر و فن میں۔ بھارتی اخبار دا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق محض دو فلم پرانے ٹائیگر شیرف نے اپنی صلاحیتوں کے بل پر بالی ووڈ میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ہیرو پنتی اور باغی میں ٹائیگر نے بہترین اداکاری، رقص میں مہارت اور متاثر کن ایکشن کی وجہ سے نہ صرف فلم بینوں میں بلکہ بالی ووڈ میں بھی خود کو منوا لیا ہے۔ سب سے ملوں ان خالی خالی جیبوں میں، ارادے بے حساب ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بڑے بڑے سے خواب ہیں، سجا دے میری راہیں۔ ٹائیگر کی اگلی فلم رومیو ڈسوزا کی اب فلائنگ جٹ ہے۔ اس فلم میں ٹائیگر ایک سپر ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ لیڈ رول میں آ رہی ہیں جیکولین فرنینڈس۔
تھوڑی تھوڑی کتھئی سی اس کی آنکھیں، تھوڑی سر میں بھری اس کے ہونٹوں پہ مسکرائے، ہائے دنیا میری، ربا ربا میرے ربا ربا، مجھے بس ایک جھلک تو دکھا۔
فلائنگ جٹ کے ہدایت کار ریمو ڈسوزا اور پروڈیوسر ایکتا کپور ہیں۔ اس فلم میں ویلن کا کردار آسٹریلیا کے اداکار اور ریسلر نیتھن جونز ادا کر رہے ہیں۔
آسمان کے پرے ایک جہاں ہے کہیں، جھوٹ سچ کا وہاں قاعدہ ہی نہیں، روشنی میں وہاں کی الگ نور ہے، سائے جسموں سے آگے جہاں جاتے ہیں، چل وہاں جاتے ہیں، چل وہاں۔
اخبار کے مطابق یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ریمو ٹائیگر کی صلاحیتوں سے اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ انہوں نے اے بی سی ڈی 3 میں انہیں ہیرو لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم جب ٹائیگر سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ریمو نے اس بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کی، تاہم اگر ایسا ہوتا ہے تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ ٹائیگر شیرف نے بتایا کہ دو ہٹ فلموں کے بعد ان کا اعتماد بڑھا ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ بطور ایک اداکار کے وہ اپنی صلاحیتوں میں مزید نکھار لائیں گے۔
ہیرو پنتی کرے گا کیا کروں یار، سب کو آتی نہیں، میری جاتی نہیں۔
دی ٹائمز آف انڈیا نے ٹائیگر شیرف کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ اپنے پسندیدہ ڈانسرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
رتک روشن نمبر ون آن مائی لسٹ، ٹو آئی وڈ سے گووندا جی، شاہد کپور، رنبیر کپور ایز ویل فار نمبر فور، فائیو کین آئی سے مائی سیلف ایز نمبر فائیو۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اے تو جو اپنے نینوں سے بانڈ چلا رہا ہے نا، وہ مجھ پہ کام نہیں کرے گا، اپنی لمٹ میں رہ۔
اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے اسٹارٹ کیا۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آئیے آج آپ کو سائنس کے شعبے سے کچھ بڑی ہی دلچسپ خبریں سنائیں۔ یورپی خلائی ایجنسی چاند پر نہ صرف کمان ڈالنے کی تیاریوں میں ہے بلکہ چاند پر انسانوں کے رہنے اور کام کرنے کے لیے بستیاں بسانے کے ایک مشن پر بھی کام کر رہی ہے۔ یورپی خلائی ایجنسی ESA نے دا مون اویکنز کے عنوان سے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں خلائی ادارے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ چاند پر انسانوں کی ممکنہ آباد کاری کے ایک مشن پر کام کر رہا ہے اور 2030 تک چاند پر بستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ امریکی خلائی ادارہ ناسا یہ واضح کر چکا ہے کہ امریکی خلابازوں کی اگلی منزل میں ریکھ ہوگی، لیکن یورپی خلائی ایجنسی بالکل مختلف عزائم کے ساتھ سامنے آئی ہے اور اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ انسان کو اگلی دہائی کے آخر تک چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن یورپی خلائی ایجنسی کے مطابق یہ نئی تحقیق مقابلے کے لیے نہیں بلکہ یہ مشن بین الاقوامی تعاون اور شراکت داری کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ خلائی ادارے کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ بالآخر ہم تحقیق اور دریافت کے لیے چاند پر پائیدار انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جہاں انسان طویل مدت کے لیے زندگی گزارنے اور کام کرنے کے قابل ہوں گے۔ یورپی خلائی ادارے کو امید ہے کہ کرائرز پر زندگی کے آغاز کا راز چاند کے نادیدہ علاقوں میں آج بھی محفوظ ہوگا، جو ہمیں یہ بتا سکے گا کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ امریکی تجارتی کمپنیوں کی طرح یورپی خلائی ادارہ بھی چاند کے جنوبی قطب میں دلچسپی رکھتا ہے، جہاں وہ برف کے پانیوں سے ڈھکے چاند کے ہمیشہ تاریکی میں ڈوبے رہنے والے علاقوں میں آبادی بسانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ارد گرد کے علاقے جو تقریباً مستقل دھوپ حاصل کرتے ہیں قابل اعتماد شمسی توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ 1969 کا سال تھا جب نیل آرمسٹرانگ پہلے انسان تھے جن کے قدم چاند پر پڑے تھے، اور اس کے ساتھ ہی چاند کی حقیقت سے پردہ بھی اٹھ گیا تھا، جسے سائنسدان ہماری زمین ہی کی طرح کا ایک کرہ بتاتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، کیا پتا کل کو ہم بھی چاند پر بسنے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ چاند کی بات ہوئی تو پانچ سیاروں کی بھی آپ کو بات بتاتے چلیں۔ عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل جنوری کے آخری ہفتے میں آسمان پر ایک ہی قطار میں دیکھے جا سکیں گے۔ فلکیات کے ماہرین اسے آسمانی جشن کا نام دے رہے ہیں، اور اس کی قطار کو صبح سویرے فلک پر صاف دیکھا جا سکے گا۔ پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سیارے کافی روشن ہوں گے اور ایک ہی قطار میں نمایاں ہوں گے، جہاں عطارد دائیں جانب پہلے نمبر پر ہوگا۔ سیارے ستاروں سے علیحدہ دکھائی دیں گے کیونکہ وہ زیادہ درخشاں اور چمکیلے ہوتے ہیں، اور ستاروں کی طرح ان کی چمک ماند نہیں پڑتی۔ earthsky.org کے مطابق 2015 کے اوائل کے بعد پہلی بار یہ قدرتی نظارہ دکھائی دے گا کہ سیارے ایک ہی قطار میں نظر آئیں گے۔ earthsky نے اپنے ویب سائٹ پر بھی کچھ دلچسپ تصویروں اور ایک ہدایت نامے کو بھی شائع کیا ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہو تو ضرور اس ویب سائٹ پر جائیے گا۔ آسمانوں کے بعد بات کرتے ہیں سمندر کی۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں پلاسٹک کی بوتلیں، پلاسٹک کی تھیلیاں، پلاسٹک کے برتن اور نہ جانے کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زمین پر کچرے کے ڈھیر پر پلاسٹک کا کوڑا زیادہ نظر آتا ہے، لیکن ایک نئی رپورٹ کے مطابق اب سمندروں میں بھی مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک زیادہ ہو جائے گا۔ عالمی اقتصادی فورم کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2050 تک دنیا کے سمندروں میں مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک کا فضلہ زیادہ ہو جائے گا۔ عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ کو ایلن میکارتھر فاؤنڈیشن کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ دا نیو پلاسٹکس اکانومی نامی یہ رپورٹ 180 سے زائد ماہرین کے انٹرویو اور 200 سے زائد رپورٹوں کے تجزیے پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مستقبل میں پلاسٹک کی آلودگی کی شرح میں صرف اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ دنیا بھر میں اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اگر اس مسئلے سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے گئے تو 2025 تک سمندروں میں ہر 3 ٹن مچھلی کے مقابلے میں 1 ٹن پلاسٹک کا کوڑا ہوگا، اور 2050 تک سمندروں میں مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک زیادہ ہو جائے گا۔ ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ اگرچہ پلاسٹک کی پیداوار دہائیوں پہلے سے ماحولیاتی مسائل کی وجہ بنی ہے، لیکن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہوگی تاکہ ریسائکلنگ میں انقلاب لایا جا سکے، پیکیجنگ کو استعمال کے قابل بنایا جا سکے۔ تو سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی۔ کچھ اور خبروں کے ساتھ، کچھ نئی معلومات کے ساتھ میری پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بحث چلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور ساؤنڈ انجینئر ایل سینٹوس۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔